أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا درود بجه محمد وعلى محمد آئیے سب سے پہلے اپنے زمانے کے امام کو یاد کرتے ہوئے اس سال کی مجالسوں کا اور عشرے کا آغاز کرتے ہیں دست دعا بلند کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بھی عزادار ہے جو بھی مولا کا چاہنے والا منتظر ہے وہ اپنی صدا کو اپنی آواز کو آزاد کرے گا تاکہ امام پہ ثابت کر سکے کہ مولا آج فرض عزا پہ بیٹھ کر ہم آپ کو یاد کر رہے ہیں اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بر محمد وعلى محمد صلوات ایدان محترم پاسبان ادا پاکستان کی جانب سے عشرہ اولی کی پہلی مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ جسے ہم نے سورہ احزاب کی 30ویں آیت کے ذیل میں کربلا اور نصرت امام کے تقاضوں کے عنوان سے پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اگر بقید حیات رہے تو ان نو مجالس میں کربلا اور امام وقت کی نصرت کے حوالے سے گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں جہاں فرش عزا بچھا ہے جہاں جہاں عزادار عزاداری میں شریک ہیں سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے ہم سب کو خلوص نیت سے امام حسین علیہ السلام کا سوگ و عزاداری منانے اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر وہ ماشاءاللہ سے اتنے مومنین ہیں تو کم سے کم درود بھی تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ کے شایان شان و مجلس کے شایان شان ہو مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر ایدان گرامی سورہ احزاب میں ارشاد رب العزت ہوا وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچا کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر اس وعدے کو پورا کیا، اس قول کو نبھایا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ وہ ہیں کہ جو اس وعدہ الہی، میثاق الہی کو پورا کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے خواہ وہ لوگ جو پورا کر چکے، جام شہادت نوش کر گئے، یا وہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک نہیں تھا جس نے اپنا عقیدہ تبدیل کیا ہو۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، ایک ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آئی۔ زمانے نے پوری کوشش کی کہ ان کے عقیدے کو ان سے چھین لیا جائے، ان کے مکتب کو ان سے چھین لیا جائے، ان کو آل محمد سے جدا کر دیا جائے، انہیں خون میں نہلا دیا جائے، لیکن یہ دھن کے اتنے پکے ہیں، اتنے سچے ہیں کہ تمام تر سختیوں کے باوجود نہ اپنا عقیدہ چھوڑا نہ عقیدے میں تبدیلی لے کر آئے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، ذرہ برابر تبدیلی ان کے افکار میں، ان کے عقائد میں، ان کے عقیدے میں آنے والی نہیں ہے، خواہ وہ جو شہید ہو گئے یا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ کربلا اور نصرت امام کے تقاضے، یہ ہمارا موضوع ہے۔ یہ موضوع کیوں ہے عزیزان گرامی؟ اس لیے کہ ہم جس امام کی شہادت کا غم منا رہے ہیں، سوگ منا رہے ہیں کہ ہمیں حکم دیا ہے اہل بیت علیہ السلام، آل محمد علیہ السلام نے، کہ ہم فرش ازا بچھایا کریں۔ اور یہ آئمہ کا شیوا تھا کہ جیسے ہی چاند محرم کا نظر آتا ان کے گھروں میں صف ماتم بچ جاتی۔ حضرت امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نظر آتا تو کوئی میرے والد کو ہنستا مسکراتا نہیں دیکھ سکتا، ان کے چہرے پر غم کے آثار نظر آتے، وہ عزاداری میں سوگوار نظر آتے۔ اس بنا پر بہت ضروری ہے ہمارے لیے، اور ہم جس امام کا غم منا رہے ہیں، ہمیں ایک جملہ دیا گیا ہے معصوم کی طرف سے کہ دیکھو، اور دو جملے عرض کروں گا، ایک امام معصوم کا جملہ ہے اور ایک امام زمانہ کا جملہ ہے۔ پہلا جملہ یہ ہے، یا لیتنی کنت معاکم فافوز معاکم، اے کاش ایک منتظر، ایک عزادار، امام حسین کا چاہنے والا جب زیارت پڑتا ہے تو کیا کہتا ہے، اے کاش میں کربلا میں ہوتا۔ میرے ساتھ ساتھ ہیں انشاءاللہ، میری توجہ جو ہے آپ کی طرف، آپ کی توجہ میری طرف ہے۔ میرے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اب قبل اس کے کہ اس کو جاری رکھوں، ایک اور ضروری نقطہ جو چاہتا ہوں کہ اول اور ابتدا میں عرض کر دوں کہ کل سے انشاءاللہ ٹھیک مجلس 7:15 شروع ہو جائے گی نماز عشاء کے فوراً بعد، تو مومنی تھوڑا سا تعاون کریں، چونکہ آج پہلا دن تھا، کچھ اسلامی امور تھے جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی، تاکہ ہم 7:40 اور 7:45 تک ہم ممبر پر بیٹھ جائیں اور اپنے گفتگو کا آغاز کر لیں۔ تھوڑا سا آپ سے تعاون یہ رہے گا کہ اگر سر وقت آ جائیں گے تو جو بقیہ مجالس ہیں وہ اپنے اپنے وقت پر ممکن و میسر ہو سکیں۔ اس کے بعد بھی دو جگہ عزاداری کی خدمت کے لیے حاضر ہونا ہے، راہ بھی طویل ہے، تو آپ سے درخواست یہ ہے، آپ تمام عزاداروں سے جو بھی اس فرش عزا پہ بیٹھنا چاہتا ہے وہ وقت مقررہ پر آ جائے، تاکہ مجلس جو ہے اپنے وقت پر شروع ہو سکے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ایزان گرامی، یا لیتنی کنت معاکم فافوز معاکم، اے کاش میں کربلا میں ہوتا تو مولا بہت درج عظیم پر فائز ہوتا آپ کے ساتھ۔ اب ظاہر سے بات ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو کربلا میں موجود نہیں تھا، اس نے روایات، مقاتل، آبا اجداد اور ماں کی تربیت کے ذریعے سے یہ واقعات سنے، علماء مجتہدین فقہاء نے کتابیں لکھیں. یہ واقعات, یہ تسلسل واقع کربلا آج اپنی پوری مظلومیت کے ساتھ ہمارے پاس محفوظ ہے, اور مسترد اور معتبر کتب لکھی گئی ہیں ذیل میں, لیکن ہم نہیں تھے. لیکن آج بھی ہمارا دل غمگین ہے, روتا ہے, غم زدہ ہوتا ہے, آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں. اور کیوں نہ ہوں اشکبار, اس لیے کہ فاطمہ زہرا اشکبار ہے, اس لیے کہ سرکار دو جہاں تاجدار انبیاء اشکبار ہے, اس لیے کہ حسن مجتبیٰ اشکبار ہے, اس لیے کہ تمام ائمہ خصوصاً ہمارے زمانے کا امام جو منتقم خون حسین ہے, جو خون حسین کا بدلہ لے کر اس زمین کو پاک کرے گا اور عدل و انصاف سے بھرے گا, وہ بھی در حقیقت سوگوار ہے. تو ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اس دور میں نہیں تھے, لیکن تم یہ دعا کرو, اے کاش میں کربلا میں ہوتا. اور سالہ گزشتہ بھی میں نے یہ روایت حضرت امام رضا علیہ السلام کی نقل کی تھی آپ کی لیے, کہ ریان بن شبیب راوی ہے, امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور امام کہتے ہیں, ریان اگر چاہتے ہو شہدائے کربلا کا ثواب تمہیں ملے, توجہ رکھے گا, شہدائے کربلا کا ثواب تمہیں ملے, یہ یوں کہو تم ان کے ثواب میں شریک ہو جاؤ, تو یا لیتنی کنت معہم, معاکم نہیں, معہم, فافوز فوزا عظیما. امام کہہ رہے ہیں کہ یا لیتنی کنت معہم, اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو درجہ عظیم پر فائد ہوتا. اور دوسرا جملہ کون سا ہے, وہ میرے زمانے کے امام کا ہے, حجت دورہ کا ہے, کہ امام فرماتے ہیں, حضرت امام زمانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے جد حسین, اے میرے دادا حسین, وقت نے مہلت نہ دی کہ میں آپ کی مدد و نصرت کرتا, میرے لیے ممکن و میسر نہ تھا کہ میں کربلا میں حاضر ہوتا, لیکن صبح و شام جب تک میرا ظہور نہیں ہوتا اور میں آپ کے قاتلوں سے انتقام نہیں لیتا, صبح و شام آپ پر گریا کروں گا. یہ کون کہہ رہا ہے, زمانے کا امام کہہ رہا ہے, صبح و شام گریا کروں گا. ان دو جملوں کو اگر ہم اپنی زندگی کا مطمع نظر اور نظم العین بنا لیں, ہر عزادار کی زندگی تبدیل ہو جائے, توجہ رکھیے گا. لہذا میں چونکہ آج تمہید گفتگو مختصر ہے, صرف میں موضوع سے متعلق گفتگو کروں گا, کل انشاءاللہ تفصیل سے ہم اس آئے مجیدہ کے ذیل میں جو نکات ہیں اور کربلا اور پھر اس زمانے میں جو ہماری ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس پر روشنی ڈالوں گا. عزیزان گرامی, ہر مومن, ہر معتقد, ہر محب کے لیے لازمی و ضروری ہے کہ وہ غم اہل بیت منائے, اس کو اپنی جسم و جان و زندگی کا حصہ قرار دے. ایسا نہیں ہو کہ ہم یہ کہیں کہ جناب امام حسین کا غم ٹھیک ہے, محرم آ گیا تو ٹھیک ہے منا لیتے, نہیں, یہ زندگی کا سرمایہ ہے, یہ ایمان کا سرمایہ ہے. عزیزان گرامی, اہل بیت کی خوشیاں بھی اور اہل بیت کے غم بھی ایمان کی جلا کے لیے ہیں. حضرت امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر, مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ اختار لنا شیعتان, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شیعوں کو چن لیا ہے, یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا, وہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں, وہ ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں. ایک محب کی, منتظر کی, ایک عزادار کی کیا نشانی ہے, امام کی خوشی میں خوش ہو اور امام کے غم میں غمگین و سوگوار ہو. یعنی اس کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ جیسے کہ آئمہ کی تھی, کہ وہ ان کی ہیئت کو دیکھ کر, ان کے قیافے اور صورت اور لباس کو دیکھ کر انسان سمجھ جاتا تھا کہ یہ حالت غم میں ہے. عزیزانی گرامی, توجہ رکھیے گا, قرآن کریم میں اس عہد الہی کو مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ مؤمنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں, کچھ جوان مرد ایسے ہیں جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا,
ومن ہمن قد نحبہ، نحب کہتے ہیں اس عہد و پیمان کو، توجہ رکھیے گا، عربی لغت کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، نحب نون بڑی ہے اور بے نحب، نحب اس عہد و پیمان کو کہا جاتا ہے کہ جس کو پورا کرنے کے لیے اگر انسان کو اپنی جان بھی خطرے میں ڈالنی پڑے تو خطرے میں ڈالتا ہے، اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ ایک مومن کی، ایک معتقد باللہ کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ سے وعدہ کیا ہے، اب یہاں پہ اللہ سے وعدے کا تذکرہ ہے، توجہ رکھیے گا، یہاں رسول سے وعدے کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں پر امام سے وعدے کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں، ہم پہچانتے ہیں، ہم قرآن رکھتے ہیں، ہم اہل بیت رکھتے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا سرپرست ہے، تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی سوئی صرف اللہ پہ اٹک جاتی ہے، اللہ سے نیچے ہی نہیں آتے، وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ ہو جانا چاہیے، لیکن کیا کہہ رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بھائی ایک آیت میں کہا کہ اللہ تمہارا ولی ہے، لیکن دوسری آیت میں کیا کہا، تمہارا والی اللہ ہے اور رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات ادا کرتے ہیں۔ اللہ ولی ہے، لیکن اس ولایت کو کیسے پہنچائے گا، اپنے رسول کے ذریعے سے پہنچائے گا، رسول کو اپنی حجت دے گا، اپنے اختیارات دے گا، اپنا سفیر بنائے گا، اپنا رسول بنائے گا، اپنا نمائندہ بنائے گا، اپنی در حقیقت تعلیمات دے گا، اپنا علم دے گا، اور جب اس رسول کا زمانہ ختم ہونے لگے گا تو غدیر خم کے میدان میں 120,000 صحابہ کے مجمع میں جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو آگے بلا کر، جو آگے چلے گئے تھے ان کو درمیان میں بلا کر، علی کی ولایت پر جمع کر کے، علی کا ہاتھ پکڑ کے، من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا کہہ کر علی کی ولایت کا اعلان کر دیا، اور یہ بتا دیا دیکھو اللہ سے جو ولایت چلی تھی وہ رسول تک پہنچی ہے، اب جو رسول سے چلے گی وہ علی کے ذریعے سے علی کی نسل میں جاری و ساری ہوگی، علی کی نسل میں جاری و ساری ہوگی۔ تو ولایت یہ ہے کہ اللہ کی ولایت کو قبول کرو، اور اس کے بعد ولایت یہ ہے کہ اللہ اپنے رسول کو جو اختیار دے رہا ہے اس کی ولایت کو قبول کرو، اور رسول جس کو ولی بنا کر جائے، جس کو امیر المؤمنین بنا کر جائے عزیزان گرامی، اس کی ولایت کو قبول کرو۔ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، اللہ سے جو وعدہ کیا ہے، اللہ سے کیا وعدہ کیا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے جو دو کام کرتا ہے، دو باتیں لیتا ہے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت پر آ جاؤ، وجتن وہ تاغوت، تاغوت اور سرکشی اور طغیان سے دوری اختیار کرتے رہو۔ اس بنا پر ایزن گرہ میں نصرت امام کے تقاضے ہیں۔ انشاءاللہ میں نے کہا یہ تمہیدی گفتگو ہے، میں صرف موضوع کو ایک بہت ہی مجمل انداز سے آپ کے سامنے کھول رہا ہوں، کل انشاءاللہ تفصیل سے ٹھیک 7:45 ہم زیب ممبر ہو جائیں گے، تاکہ جو ہے گھنٹے بھر میں اپنے گفتگو اور اپنے آرائز کو آپ کی خدمت پیش کریں۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ ایدھان گرامی، اس وعدے کو پورا کرنا ہے، یہ وعدہ جو ہم نے کیا ہے، یہ کالے لباس جو ہم نے پہنے ہیں، یہ جو ہائے حسین کہہ رہے ہیں، یہ جو یا امام زمانہ ادرکنی کہہ رہے ہیں، ہمیں اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اس لیے کہ اگر عزاداری کریں اور اپنے وقت کے امام کو تنہا چھوڑ دیں، ہم کیوں گریہ کر رہے ہیں، امام حسین میدان کربلا میں تنہا اور یکتا ہیں، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے، اور میں اس بات پہ گریہ کروں
کہ میں کربلا میں نہیں تھا، میں 61 ہجری میں نہیں تھا مولا، میں ہوتا تو یقیناً کسی نہ کسی کام آ جاتا۔ اور آپ کو انداز میرا پتہ ہے کہ میں ایک فکری گفتگو کرتا ہوں، فضائل بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، لیکن ایک فکر، ایک لمحہ فکری آپ کے ذہنوں میں دینا چاہتا ہوں۔ میرے مائیں بہنیں، میرے بزرگ، میرے جوان، میرے عزادار سب یہاں موجود ہیں، ان مجالس سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں، کیا درس لے سکتے ہیں، کیا نتیجہ لے سکتے ہیں؟ کیا امام ہم سے صرف یہی چاہتا ہے کہ ہم کالے کپڑے پہن لیں، ماتم کر لیں، ان 10 دنوں میں سبیلے لگا لیں، نظر بانٹ دیں، مجلس ادب برپا کریں، گریہ کریں؟ یقیناً یہ کام عزاداری میں شامل ہیں اور مقدمات عزاداری میں سے ہیں، ان کو شامل ہونا چاہیے، ماتم ہونا چاہیے، جلوس نکلنا چاہیے، علم اٹھنا چاہیے، شبیہ زلجنہ ہو، شبیہ تابوت ہو، شبیہ علم ہو، سینہ زنی ہو، سینہ کوبی ہو۔ عزیز علی گرامی، توجہ رکھیے گا، یہ سب ہونا چاہیے۔ سیاہ لباس پہنے جائیں، غم کی فضا اپنائی جائے، پیار و محبت کے درس دیے جائیں، دروازے کھلے رکھیں تاکہ ہر مسلک اور ہر مذہب کا انسان اس عظیم درسگاہ حسینی میں شامل ہو کر اپنی سعادت عقبہ کی ضمانت حاصل کر سکے۔ یہ ہمارا وتیرہ ہے۔ اور جیسے کہ علماء نے بیان کیا ہے کہ مسجد کی اپنی خاص شرائط ہوتی ہیں، ہم سے کہا جاتا ہے جناب مسجد کافی ہے، اللہ کا گھر ہے، وہیں پہ مجلس کر لیجئے، بہت اچھا، اللہ کے گھر میں ذکر حسین ہو تو کیا کہنے؟ توجہ رکھیے گا، یہ امام بارگاہ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مسجد کے اپنے خاص آداب و احکام ہیں، بعض مرد و خواتین اس میں داخل نہیں ہو سکتے، اس بنا کر اگر مجلس ہو اور ان کے لیے عذر شرعی ہو تو مسجد میں ان کا داخل ہونا حرام ہو جاتا ہے۔ اس بنا پر بزرگوں نے یہ سفارش کی، یہ تاکید کی، یہ درس دیا، یہ تعلیم دیا کہ ایک گھر بناؤ اور اسے امام سے منسوب کر دو، تاکہ کوئی کافر بھی ہو، مشرک بھی ہو، ملحد بھی ہو، غیر مسلم بھی ہو، کوئی بھی ہو، وہ حسین کی بارگاہ میں آ کر، حسین کے درس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو حسینی کارواں میں شریک کر سکے۔ امام بارگاہ کا مقصد کیا ہے؟ یہ روڈوں پر مجلس برپا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آؤ مسلمانوں، ہمارا در کھلا ہے، اس لیے کہ یہ وہ در ہے جہاں سے اپنوں کو بھی دیا جاتا ہے، غیروں کو بھی عطا کیا جاتا ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اس بنا پر ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں امام حسین کو تو یاد کروں، گریہ کروں، لیکن میرے زمانے کا امام میں اس کی مدد و نصرت کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کروں۔ حیف ہے ایک عزادار کے لیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں عزاداری وفاداری ہے، عزادار ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر ہر عزادار ذمہ دار اور وفادار بن جائے، یہ دو بنیادی صفات اس میں آ جائیں، وہ اپنے زمانے کے امام کا سچے سپاہی بن جائے گا۔ عزادار ذمہ دار ہو اور وفادار ہو۔ یوں کہوں کہ عزاداری ذمہ داری سکھاتی ہے، وفاداری سکھاتی ہے۔ حسین کے در سے وفاداری، زہرا کے در سے وفاداری، اہل بیت کے در سے وفاداری۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں میں تفصیل سے پھر روشنی ڈالوں گا۔ عزیزانی گرامی، یکم محرم ہے، بس میں یہیں سے مسائل کا آغاز کر رہا ہوں، لیکن نئی وفاق حکومت کے لیے بھی چند جملے، اور سندھ کی نئی حکومت و وزیر اعلیٰ کے لیے بھی کچھ جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نئی وفاق حکومت کو اس بنا پر خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ عوامی امنگوں کی ترجمانی کرے، پاکستان میں جو کرپشن کا جو نظام ہے، جو عرصہ دراز سے چلا رہا ہے، اس کا کالا قامہ کرے، سستا انصاف جو ہر گھر کی دہلیز تک پہنچ جائے اسے مہیا کرے، پاکستان کے تمام طبقات کو ان کے حقوق دلائے، پاکستان کے عزت و وقار کو بلند کرے، اور ہر مکتب و مسلک کو اس بات کی آزادی ہو کہ وہ پاکستان کے قانون کے تحت آزادی کے ساتھ اپنی رسومات کو ادا کرے، خواہ وہ سنی ہوں، خواہ وہ اہل تشیع ہوں، خواہ وہ کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کو یہ مکمل آزادی ہونی چاہیے۔ جیسے کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہر مسلک ہر مذہب کو مکمل آزادی ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اگر آپ اسی طریقے سے جیسے کہ آپ نے وعدے کیے قوم سے، انشاءاللہ مکتب تشیع ہمیشہ ہر اس حکومت کی پشت پناہ ہے کہ جو اصولوں کی سیاست کرتی ہے، اور اسی ضمن میں جو شہری حقوق ہیں ان میں سے ایک حق عزاداری ہے۔ لہذا آج بھی سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر کھل کے عزاداری کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ لہذا وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اس بات کا نوٹس لیں۔ ایک اور مسئلہ جس کی جانب مذمتی انداز میں میں آپ کے توسط سے حکام اعلیٰ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے، امن و امان کی جو صورتحال ہے، ہم ہمیشہ آپ کے معاون اور مددگار ہیں۔ ہمارے علماء، ہمارے فقہا، ہمارے ذاکرین، ہمارے خطبہ، ہمارے مدارس، ہماری مساجد، ہماری ممارکہ، ہمارے انسٹیٹیوشنز، جو بھی ہے ہم معاون ہیں اور مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر کالعدم تنظیموں کو حکومتی بیان اور پابندی کے باوجود اگر اس بات کی اجازت دی جائے کہ وہ شہر کے امن کو خراب کریں، یا آزاداری کے جو جلوس اور مجالس ہیں ان کو ان کے امن میں خلل کا سبب بنے، تو ہم اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیں گے۔ آج کا واقعہ سندھ کی اس حکومت کی ناکامی پر منہ بولتا ثبوت ہے۔ چند دہشت گرد جن کا نام، جن کا کام، جن کا پتہ، جن کے کرتوت، جن کے بیانات، جن کے مدرسوں پہ چھاپے، ان کے مولوی، ملا، مدرس اور حافظ قرآن جیسے دہشت گرد جو مختلف مکاتب فکر کے علماء اور پاکستانی عوام کے طبقات سے تعلق رکھنے والے مختلف افراد کو تہ تہ کرتے رہے، بم پھاڑتے رہے، وہ کھلے عام دندناتے پھرتے ہیں، یکم محرم کو ریلی نکالتے ہیں، کہاں ہے سندھ حکومت؟ خوب وزیر اعلی صاحب، اگر آپ کو فرصت مل گئی ہو کہ شراب کو شہد میں تبدیل کرنے کے فارمولے سے کہ آپ کے انتظامیہ کے کچھ لوگ شراب پئیں اور آپ اس کو شہد ڈکلیئر کر دیں، اگر آپ کو وہاں سے فرصت مل گئی ہو تو ذرا سندھ کے تمام اضلاع سمیت کراچی کی صورتحال پر تھوڑی سی توجہ دے لیں۔ بے غیرتی کی انتہا ہوتی ہے کہ کس طریقے سے شرابی جواریوں کو حکومتی سرپرستی میں پشپنائی حاصل ہوتی ہے، دہشت گرد دندناتے پھرتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو سبیلوں سے اٹھایا جاتا ہے، قدغن لگایا جاتا ہے، روکا جاتا ہے۔ آخر یہ دوغلی پالیسی، یہ منافقانہ رنگ، یہ من تو رہا جی بے گو یم تو مر رہا جی بے گو والی جو صورتحال ہے، یہ سب کیا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، سبیلوں سے نوجوانوں کو اٹھایا گیا، یہ سب کیا ہے؟ آخر اس تمام تر صورتحال میں کہ جب دشمن بیرونی طور پر، داخلی طور پر منافقوں کی سازشوں کا شکار ہے، اور آپ آئیں اور پاکستان کے پر امن ترین لوگوں کو اس طریقے سے گرفتار کریں۔ آج پہلی محرم ہے، مجھے کسی نے نہیں کہا، یہ میرا قومی اور شرعی فریضہ ہے، جس طرح ہمارے نوجوانوں کو بلا جواز گرفتار کیا گیا، خوب گرفتار شبہ کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جرم کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، الزام کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو پیش کیا جاتا ہے، اس کو عدالت میں سامنے لایا جاتا ہے، وہ اپنے خلاف ہونے والے مقدمے کا سامنا کرتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ ہمارے اتنے نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا، انہیں پیش نہیں کیا جا رہا، نہیں معلوم سیکورٹی فورسز، خفیہ ادارے، پولیس، رینجرز، ان سب کا فرض ہے کہ وہ بتائیں کہ ہمارے نوجوان کس حال میں ہیں، ان پہ جو بھی کیس ہے، جو بھی
مسئلہ ہے ان کے ساتھ، اس کو قوم کے سامنے لے کر آئے، ہم عدالتوں میں اسے چیلنج کریں گے۔ لہذا سندھ کی سوتی ہوئی انتظامیہ کو میں پہلے دن سے ہی یہ پیغام دوں گا، اور آنے والے دنوں میں مسلسل جب ضرور سمجھوں گا میں حکومت سندھ کو للکاروں گا، اس لیے کہ بغیرتی کی انتہا ہوتی ہے جو حکومت شرابیوں کو کھلے عام سپورٹ کرے، حمایت کرے، دوسری طرف نہتے محب وطن، وطن سے پیار کرنے والے ان حسینی نوجوانوں کو گرفتار کرو، جن کو گرفتار کیا گیا ہے بغیر کسی جواز کے مقدمے کے ان کو پیش نہ کیا جائے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ حکومت اس کا سختی سے نوٹ لے گی۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بس اذان گرامی، وقت پورا ہو گیا، کل انشاءاللہ ٹھیک 7:45 ہم خطاب شروع کر دیں گے۔ لہذا مومنین سے درخواست کروں گا کہ وہ وقت مقررہ پر آئیں، اور تاکہ بعد میں آنے والی مجالس جو ہیں اپنے وقت مقررہ پر ہو سکے۔ عزیزان گرامی، یکم محرم آ گئی، زہرا کے گھر میں صف ماتم بج گئی، دل مچل رہا ہے، ان 10 دنوں میں بڑی قیامت گزر گئی۔ ہم سب زہرا کے لال کا ماتم کرنے آئے ہیں، ہم سب مظلوم اور غریب امام کی غربت کا تذکرہ کرنے آئے ہیں۔ یکم محرم کو رسم یہ ہے کہ اس قافلے کی ابتدا کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جب 28 رجب کو یہ کارواں چلا، امام حسین تشریف۔ میں آج مختصر مسائل پڑھوں گا، اس لیے کہ میں لیے شروع ہو چکی ہے اور وقت پورا ہو گیا ہے۔ صرف تبرک کے طور پر آج مسائل پڑھوں گا، انشاءاللہ کل سے تفصیل سے مسائل پڑھوں گا۔ ایدہ نکل ہمیں ایک ایک کر کے کی بی بی آ رہی ہے، اس کا محرم آتا ہے، اسے سوار کرتا ہے، کبھی زوجہ حسن آ رہی ہیں، کبھی کوئی اور بی بی آ رہی ہے، ہر ایک کا محرم آتا ہے، اسے سوار کرتا ہے۔ یہ درس ہے ہمارے لیے، ہماری خواتین کے لیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جلوس و مجلسوں میں محرم و نامحرم کی فرق مٹ جائے۔ اس فرق کو باقی رکھیں، یہ حسینی کارواں کا پیغام ہے۔ اچانک سے حضرت عباس علمدار تشریف لاتے ہیں، امام حسین کے گوش میں کچھ کہتے ہیں، امام حسین ایک دفعہ کرسی سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وقت ودا ہے نا، حسین نانا کی تربت سے ودا ہو چکا، حسین بھائی کی تربت سے ودا ہو چکا، حسین ماں کی قبر سے ودا ہو چکا۔ اور کہتے ہیں کہ ماں کی قبر پر جو حسین کی حالت تھی وہ کسی اور قبر پہ نہیں تھی، اس لیے کہ حسین جانتے ہیں ماں بہت غریب ہے، ماں بہت مظلوم ہے، اس مظلوم کا بیٹا ہے نا حسین، جانتا ہے کہ کیا ہو چکا ہے ظلم، کہ قبر زہرا آج تک پوشیدہ ہے۔ بس عزیزانو، ایک دفعہ امام حسین کھڑے ہو گئے، ایک دفعہ عباس نے دائیں بائیں دیکھا، قناتیں تان دی گئیں، منادی نے ندا دی، اب کوئی باہر نہ آئے، پہلے بھی منادی تھی لیکن اب بھی منادی نے ندا کر دی ہے۔ ایک دفعہ دیکھا ایک کالے برقعے میں ایک بی بی بڑے وقار سے آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھاتی ہوئی بیت الشرف سے باہر نکلی ہے، علی اکبر ساتھ ساتھ ہیں، عباس بھی ساتھ ساتھ ہیں، دائیں طرف عباس ہیں، بائیں طرف علی اکبر ہیں، امام حسین کھڑے ہیں، حضرت قاسم کھڑے ہیں، بچے کھڑے ہیں۔ عزیزانی گرامی، بس ایک دفعہ محمل کے پاس بی بی پہنچی، علی اکبر زمین پہ بیٹھ گئے، اپنے زانوں کو خم کیا، بی بی نے ایک قدم مبارک علی اکبر کے زانوں پہ رکھا، دوسرا محمل میں رکھا، ایک ہاتھ سے عباس کا بازو تھاما، دوسرے ہاتھ سے چوب میں محفل پکڑی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے علی کی بیٹی سوار ہو گئی، پردہ گرا دیا گیا، کارواں کو چلنے کا حکم دے دیا۔ کیا شان ہے علی کی بیٹی کی، کیا پردے کا اہتمام ہے علی کی بیٹی کے لیے۔ علی اکبر آگے آگے، عباس ساتھ ساتھ، حسین کا سایہ سر پر، مگر ایک وقت ایسا آیا بنت علی کو مدینے کی سواری بہت یاد آئی۔ بس عزادارو سمجھ گئے نا میں کہاں لے جانا چاہتا ہوں؟ ہاں رونے کے دن ہے، کھل کے رویا کرو، گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو۔ ارے بی بی تمہیں دعائیں دیتی ہیں جو کھل کر حسین کو روتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک دفعہ امام حسین تشریف لائے بی بی کے پاس، کہنے لگے اماں با نانا بڑے بھائی سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، تم سے بھی محبت کرتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، آج نانا نے بڑا عجیب عمل انجام دیا۔ کہا کیسے؟ کہا کہ حسن کے لبوں پہ پیار کیا، میرے گلے پہ پیار کیا۔ اب حسین نے گریا شروع کیا، حسین کا گریا نہیں تھم رہا تھا۔ بی بی نے سر پہ چادر ڈالی، رسول کی خدمت میں پہنچی، یا رسول اللہ آج حسین بہت رو رہا ہے۔ کہہ رہے نانا نے ایسا عمل کیا، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میرا نانا مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ کہا کہ کیا وجہ ہے؟ جب ماجرا بتایا تو رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے زہرا تو اس کی وجہ نہ سن سکے گی، تیرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ کہا کہ بابا بتائیے۔ بس رسول اللہ نے کہا، اے بیٹی یہ تیرا حسن زہر حلال سے شہید کیا جائے گا اور تیرے چھوٹے بیٹے کے گلے پہ خنجر چلے گا۔ میں نے لبوں کو بوسا ہے، حسین کے گلے کا بوسا لیا ہے۔ اللہ اکبر! ایک دفعہ بی بی نے زجہ بلند کیا، چیخ بلند ہوئی۔ اس لیے علماء کہتے ہیں، ارے مصائب میں چیخ مار کے رویا کرو، اس لیے کہ تم زہرا کا ساتھ دے رہے ہو۔ ارے بنت علی کو مدینہ بہت یاد آیا، 11 محرم کو جب بیویوں کو سوار کر دیا، ایک دفعہ فرات کی طرف رخ کیا، بھیا عباس بڑی شان۔
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايمن قلبي ينقلبون ما تنحسن۔